कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई तो मैंने इनका नाम हर्ब रखा। खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? मैंने अर्ज़ की हर्ब। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका नाम हुसैन है। खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन से आपकी तहनीक फरमाई, यानी घुट्टी दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में अजान दी और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआओं से नवाजा। हज़रत सय्यदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ से अकीके में दो दुम्बे ज़बह फरमाए। हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सय्यदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, हुसैन का सर मुंडवा कर बालों के बराबर चांदी सदका कर दो और दाई को अकीके के जानवर का पाया दे देना।
फजल रब्बे पाक से हम है गुलाम ने हुसैन, साया अफगन हम पे हर लम्हा है फैजाने हुसैन।
हर दफा आने से हमारे इश्क में और मोहब्बत में इजाफा हो रहा है।
अमीर अहले सुन्नत मदनी फूल देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बदल जाती है और हजूर सल्लम की इश्क मोहब्बत के जाम पिलाते हैं।
मॉल से पहले की जिंदगी थी वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। जब से मैं मॉल में आया हूँ, मॉल के आने के बाद जो कुछ मिला सीखने को, यही नोट किया कि जो इल्म दीन सीखा है उस पर अमल करने की और उसको आगे फैलाने की तड़प पैदा हुई है।
मदनी चैनल एक ऐसा चैनल है जो हर घर में एक मदरसा की सूरत में हमें मिला है।
किबला शेख अल-कामे की बारगाह में जब भी कोई आता है तो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का फैज पाकर जाता है। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान के बारे में बताया गया,
मुहर्रम अल-हरम शरीफ के रोजे को मुतल्लिक बताया कि इसका एक रोजा जो एक महीने के बराबर इसका सवाब मिलता है।
इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फजीलत है और बहुत ज़हन दिया जाता है। पहले तो इन रोजों के बारे में पता नहीं था होता बंदों को, लेकिन यह है अल्हम्दुलिल्लाह तरगीब दिलाने की वजह से बहुत ज्यादा इस्लामी भाई मुसलमान जो है ना दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह नामी दसवीं का या दसवीं ग्यारहवीं का रोजा रखते हैं माशाल्लाह।
लोग इसको भूलते जा रहे हैं हमारे इस्लाम को। मदनी मुजाकरे में इस चीज को आम किया गया, दोबारा से उजागर किया गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का दिन, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, या हजरत अबू बकर सदीक हो या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का दिन हो,
हजरत मारूख करखी रहमतुल्लाहि तआला उनके बारे में बताया गया। जो कोई भी इनके नाम लेकर इनके सदके से दुआ करेगा, चीज तलब करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक इनायत फरमाएगा।
दुआ के बारे में अमीर अहले सुन्नत के रिसाले में पढ़ा था, हजूर वसल्लम की सुन्नत है, जो हजूर की सुन्नत से मोहब्बत करेगा हजूर फरमाते हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा।
एक चैनल का मुख्तलिफ वाला ये है कि आम चैनलों पे कोई बात की जाती है तो बड़ी मुख्तसर की जाती है, जबकि मदनी चैनल पे उस बात को बहुत तहकीक से बड़े अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया जाता है, अगले को मुतमिन किया जाता है। ये इस खूबी है।
और सबसे जो अहम बात है कि पीर साहब इस उम्र में भी हमें इल्म दीन सिखा रहे हैं और हमें भी चाहिए कि हम मदनी मुजाकरे पाबंदी के साथ देखा करें।
नहीं, नीयत यही है कि कोशिश करूंगा कि कुछ आइंदा नेक्स्ट के लिए ऐसे साथी तैयार करूं, वो काफिले में भी जाएं, उनके साथ मैं खुद भी काफिले में जाऊं।
और किबला शेख कामिल क्या ही खूब हमारे अकीदे के रहनुमाई फरमाते हैं और सहाबा की अजमत के मुतालिक, कभी अहले बैत के मुतालिक क्या ही खूब हमें नारा भी दिया है, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती।
और किबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरबियत फरमाई है।
नई चीज हमने सीखी आज, उम्र फरूक आजम, यानी कि उम्र नहीं कहना बल्कि उमर कहना है। तो उमर आपका नाम है और फरूक आजम आपका लकब है।
और मैं दावत पेश करता हूँ तमाम आशिकान रसूल को कि आप भी मदनी मुजाकरा देखें और इसकी बरकतें हासिल करें।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. جب دوبارہ مسجد میں آئے تو دوبارہ نیت کرنی ہوگی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے, زیادہ اچھا ہے. مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے اوپر پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکیں گے, افطار بھی نہیں کر سکیں گے. افطار کا ٹائم آ گیا, نیت نہیں کی تھی, اب کر دیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم یہ ذہن میں رہے کہ مناسب یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت جب بھی کرے ثواب کے لیے کرے. اور اب جیسے اینڈ ٹائم پر کی تب بھی ثواب کے لیے کرے, کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں, اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3 آج محرم شریف کی تیسری رات کی مناسبت سے نمبر 3 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام احمد رضا تاری ہے, میں فیصل آباد کے علاقہ ڈسکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا پیارے میرے علیہ السلام سے سوال ہے کہ یہ دور فتنوں کا ہے اور آج کل کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے, کچھ رہنمائی فرما دیں.
ایمان کی حفاظت تو کمپلسری ہے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرتا رہے اور اس کے اوراد بھی ہیں وہ بھی پڑھتے رہے, یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت بھی سب اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھ لے آخر میں, تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ جو ہے اسی پر ہوگا, ایمان پر ہوگا کہ یہاں اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, میرے لیے میرا دین, تمہارے لیے نہیں. غیر مسلموں کو کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تو میرا دین تو اسلام ہے الحمدللہ, تو یوں مطلب ہے کہ اسی پر خاتمہ, نے دین اسلام پر خاتمہ ہوگا. اگر کوئی بات چیت کر لی یہ پڑھنے کے بعد تو پھر دوبارہ پڑھ لیجئے کہ آخری الفاظ جو ہوں یہ وہی ہوں, سورہ کافرون یہ آخری اس کا ورد ہو, اور اچھی صحبت اختیار کریں. اس کے لیے معلومات بھی ضروری ہے, معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندہ کفر میں پڑ جاتا ہے بعض اوقات. تو بزرگوں نے لکھا ہے, ان علماء نے, کہ کفریہ کلمات کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے, کہ پتہ ہو کہ کیا کیا کفریات, اب اس دور میں کیا کیا کفریات بولے جاتے ہیں اس کا علم کیسے ہو. تو اس کے لیے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ ایک اچھی کتاب ہے جس کے ذریعے بہت ساری ایسی باتیں آپ کو معلوم ہوں کہ جو کفر ہیں تو ان سے بچنے کا ذہن بنے گا, اور اگر بک دیے تو توبہ کرنے کی توفیق بھی مل سکے گی. آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا یار یہ تو میں نے بولا تھا, یہ تو میں نے بولا تھا, یہ آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا. خدا نہ خواستہ مطلب یہ کہ کفر پر خاتمہ ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا, اور کوئی صورت ہی نہیں ہے وہاں سے باہر نکلنے کی, نعوذ باللہ. اللہ پاک ہمارے ایمان سلامت رکھے. لاکھ نمازیں پڑھی, تہجد پڑھتے رہے, پیشانی پر سجدے کا بہت بڑا داغ بن گیا, اور معاذ اللہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر یہ کہ ہمیشہ جاننا انما الاعمال بالخواتم، مسلم شریف حدیث ہے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر، تو اس سے اور پھر بری صحبت سے بچنا ہے، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے، برے لوگوں کی بازاری لوگوں کی صحبتوں سے بچنا ہے، بات بات پہ یہ گالیاں بکتے ہوتے ہیں بازاری لوگ، جو آج کل کی جو منڈلیاں لگتی ہیں دوستوں کی، بات بات پہ گالیاں، بات بات پہ غیبت، اس کا مذاق اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ گناہ، بزرگوں نے لکھا کہ گناہ جو ہے یہ کفر کے قاصد ہیں، نمائندے ہیں کفر کے، گناہ یہ بہت خطرناک، گناہ بھی بہت خطرناک ہے، اللہ نہ کرے یہ کفر کی طرف بھیج دے، اللہ نہ کرے، تو بری صحبت، پھر بد مذہبوں کی صحبت، توبہ، لاکھ نمازیں پڑھتا ہو، تہجد کے پڑھتا ہو، ماتھے پر کیا کیا نشان بنا رکھا ہو، جو بھی کرتا ہو، اگر اس کا عقیدہ خطرناک حد تک بگڑا ہوا ہے، بد عقیدہ ہوتا ہی بگڑے ہوئے عقیدے کا نام، اب کوئی عقیدے میں کوئی بگاڑ جو ہوتا ہے وہ کفر میں نہیں لے جاتا، کفر نہیں ہوتا، کوئی بگاڑ کفر ہوتا ہے عقیدے کا، تو یوں مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس طرح کے ان کے عقیدے ہوتے ہیں کہ کفر میں وہ پہنچے نہیں ہوتے، تاہم ان کی صحبت بھی ہے تو ایمان کے لیے زہر قاتل، خطرناک ہے، یہ آتا ہو تو بندہ گلی بدل دے، ان سے کوئی الگ سلگ کوئی تعلقات رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں، یہ مطلب یہ اپنے رستے ہیں، ہم اپنے رستے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ کسی کے عقیدے میں ایسی خرابی ہے کہ جو قطعی کفر ہے نہ اس پر حکم ارتداد لگتا ہے، بعض وقت ایسا شخص بھی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے عقیدے اتنے خراب ہوتے ہیں، نبی کی توہین کرے گا، انبیاء کی توہین کرے گا، بعض وقت خدا کی توہین کر دے گا، وہ اس طرح کے بھی معاشرے میں پائے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پہچان نہیں ہوتی، تو اس طرح کے صحبت لائیں گے تو بھی خطرناک، کہ اس طرح کا کوئی جیسے بالفرض، ہم نے کسی فرد کو نہیں کہنا کہ یہ مرتد، جب تک 100% علم نہ ہو، ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، بات بات پہ لوگ جو زیادہ جذباتی ہوتے ہیں نا تو بات بات پہ بولتے ہیں مرتد ہے، یہ بھی نہیں، علماء سے پوچھ کر ہی جو کچھ فیصلہ کرنا کر رہا ہے، اپنے طور پر کیا، ہر برا عقیدہ یہ کفر نہیں ہوتا، بد مذہبی بھی ہوتا ہے، جو گمراہی دلالت اس کا نام ہے، کفر و دلالت آپ نے سنا ہوگا، دعات سے دلال یا کفر و زلالت، تو یہ زلالت جو ہوتا ہے یہ گمراہی ہوتی ہے، ہر کفر بھی زلالت ہی ہے، گمراہی ہی ہے، سمجھے، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک فرق ہے کہ یوں بھی گمراہی ہے کہ وہ عقیدہ کفر نہ ہو لیکن گمراہی ہو، مثال کے طور پہ کسی صحابی کی توہین، اس کو برا بھلا کہنا، تو یہ زلالت ہے، گمراہی ہے، ہے یہ بھی بہت خطرناک کہ کب جا کر یہ کفر میں کود جائے، اس کا بھروسہ کچھ بھی نہیں ہے، یا اس صحابی کی مطلب اس کو کوئی مطلب ایسی دل آزاری، تو دیکھو ایک عام مسلمان، ایک بلی کی بھی دل آزاری ہوگی یار، بکری کے بچے کی بھی دل آزاری ہوتی ہے، مفتی احمد یار خان نے لکھا یہ نا کہ جانور کی بد دعا بھی لگتی ہے، مظلوم جانور جس کو ظلم کیا جو اس کی بد دعا تو لگتی ہے، تو بد دعا دیتا ہے تو لگتی ہے نا، تو یوں مطلب یہ کہ اگر کسی کی توہین کریں گے تو اس کا دل تو دکھے گا، ہے نا، جانور کی جب توہین نہیں کی، جو ایسی توہین جو اس کی سمجھ پڑتی ہو، جانور کو سمجھ نہیں پڑتی، بالفرض کو ظلم کرے تو اس کو سمجھ پڑ جاتی ہے نا، یہ بھی بد دعا کرتا ہے، تو انسان کو سمجھ پڑتی ہے کہ میری توہین ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے، تو کتنا دل خراب ہوتا ہے، کتنا اس پہ کھار آتا ہے اپنے کو، بد مزگی ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے کو سب یہ یوں بولتا ہے یوں بولتا ہے، تو اب اس پر قیاس کریں کہ اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو جو برا بھلا بولے، ان میں عیب بیان کرے، عیب ہوتا نہیں ہے ان میں، لیکن یہ نکال کر بیان کرے، تہمت رکھے ان بڑی ہستیوں پر، اہل بیت اطہار پر تہمت رکھے، برا بھلا کہے ان کو، تو ان حضرات کو بھی اللہ پاک متلے تو کرتا، جب ماں باپ کو ہر ہفتے اس کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے ماں باپ کو، تو ان ہستیوں کو، تو ان ہستی میں سے کسی ہستی کی بس وہ سمجھ جائے آگے، پھر ایمان بچے گا کہاں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ سب نے شاید سنا ہو، مشہور وہ حدیث قدسی ہے نا، اوکے ولی
من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میری کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے.
جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو میری طرف سے اس کو اعلان ہے جنگ ہے، لڑائی کا چیلنج. یہ اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں، کن فیکون جو کہا وہ ہو گیا. لیکن یہ کہ ولی کے دشمن کے لیے کتنی دینے کے ایک قانون بتایا کہ جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے، وہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور جب بھی کوئی جنگ کرے گا، ایک مثال دیتا ہوں، کوئی کسی کو جنگ کرے گا اور وہ جنگ پر وہ پاورفل بھی ہو، تو اس کی اس چیز پر حملہ کرے گا جو جب سے سب سے قیمتی ہے. تو ہمارے یہاں تو منہ توڑ دیتے، سر پھوڑ دیتے جنگ کرتے ہیں، تو لیکن اللہ پاک تو اس سے سب سے قیمتی چیز پر اس کے وہ حملہ کرے گا. تو سب سے قیمتی شے ایمان. کسی نے ولی کی توہین کی، وہ کفر نہیں ہے، ہے گناہ گار ہے. ذرا ایک مسلمان کی توہین بھی گناہ ہے، تو ولی ہوتا ہے، تام یہ کفر نہیں ہے. لیکن جب اللہ پاک نے اس کے لیے اعلان جنگ کر دیا، تو رب جب چاہے اس کا ایمان نکال لے، سلب کر لے. جنگ، یہ علماء نے یہ باتیں سمجھائی ہیں ہم لوگوں کو، ولی سے دشمنی نہیں کرنی. بے شمار اولیاء کرام میں لوگ ان کے بارے میں بک بک کر ہی رہے ہوتے ہیں یار. تو اب جب ولی، صحابی کوئی بھی ہو جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی، اس کی توہین کی کوئی گنجائش، کوئی اعتراض ان پر ہمارا حق بنتا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا منہ بنتا ہی نہیں ہے، اور کوئی قابل اعتراض ہے بھی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے سب پر سب سے وعدہ کر لیا حسنہ کا، بھلائی کا وعدہ کر دیا. تو بھلائی، اگر بھلائی کا اللہ نے وعدہ کیا، تو کیا وہ جنت کے علاوہ کہیں اور ان کو ڈالے گا؟ جنت ہی عطا فرمائے گا. انڈرسٹوڈ ہے؟ تو یوں مطلب یہ کہ سیدنا کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کسے بادشاہ وہ کوئی بھی ہوں، وہ سب کے سب معظم ہیں اور سب کا احترام فرض ہے. ان کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ، کوئی توہین کا لفظ، کوئی اعتراض، یہ کمزور لفظ بولنا ہے نہ تصور میں لانا ہے، یہ سب ہمارے آقا ہے. کسی ایک کی بھی ادبی کسی نے کی، تو اب جب ولی کے بارے میں اعلان جنگ ہے، تو ہر صحابی وہ بھی ولی ہی تو ہے، ہر نبی ولی ہے اللہ کا، تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان کے دشمن، ان کی توہین کرنے والے کا ایمان سلامت رہنا، یہ کتنا دشوار ہے. اللہ نے اعلان جنگ کیا اپنے ولی سے عداوت رکھنے والے کے لیے، دشمنی رکھنے والے کے لیے، تو بڑا بچ بچ کر، سنبھل سنبھل کر قدم پھونک پھونک کے اٹھانا ہے. اسی لیے مطلب یہ کہ صرف اور صرف عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ اہل بیت کی صحبت رہے، انہی کو سنیں. یہ بد مذہبوں کے، بدعقیدہ لوگوں کے کلپ بھی مت سنا کریں، ان کی تقریریں نہیں سننی، ان کی تحریریں نہیں دیکھنی. ہم کو، آپ کو علم کتنا ہے؟ ہم مطلب اپنا کوئی ڈیفینس کر لیں گے، یا اس نے کہیں ڈنڈی ماری تو ہم سمجھ جائیں گے، یعنی کہاں ہے اپنے میں یار. تو اپنوں کے پاس ہی رہنا ہے، اپنوں کو سننا ہے. تو صرف اسی لیے میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ اس وقت نمایاں تو دعوت اسلامی ہے، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی میں کمی کیا ہے؟ ادھر ادھر کاہے کو دوڑتے ہو یار، کاہے کو بھاگتے ہو؟ یہیں پڑے رہو، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی دے، نال پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ. دو کشتیوں میں جو پاؤں رکھے گا نا، دو کشتیوں میں تو کشتیاں چلیں گی، تو کسی کشتی میں بچ نہیں پائے گا، وہ ٹانگ چھوٹ جائے گی اور ڈوب جائے گا. تو ایک ہی کشتی کا سوار جو ہے، منزل اسی کو ملے گی. تو اب دو کشتیوں میں نہیں سوار ہو، ایک کشتی کون سی؟ جو صحابہ اہل بیت کے ماننے والوں کی ہے، اولیاء کرام کے ماننے والوں کی ہے. اور بس اسی کشتی میں انشاءاللہ کیا صورت حال ہوگی قیامت کے دن؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے.
خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔
اللہ پاک کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام اصحاب کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ پاک کا ہم غلامان صحابہ والے بیت پر کہ ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے اسی رب نے، کرم ہے اس کا۔ انشاءاللہ بھلائی کی منزل سے بھی ہمارا رب ہمیں محروم نہیں فرمائے گا۔ اچھا، حوالہ یہ حدیث پاک کا، الجامع الکبیر لسیوطی، شارح حدیث امام عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں جب اصحاب سے تمام صحابہ اکرام علیہ الرضوان کی محبت مراد ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بعض صحابہ اکرام سے تو محبت کرتا ہے لیکن بعض کے متعلق بغض و نفرت کے جذبات بھی رکھتا ہے تو ایسا شخص اس بشارت میں داخل نہیں۔ فیض القدیر جلد اول صفحہ نمبر 263، یعنی اس کے لیے بھلائی نہیں ہے، اور جس کے لیے بھلائی نہیں ہے وہ جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، نہ رب کی طرف سے جس کے لیے بھلائی دی ہے تو اس نے جہنم سے بچنا کب ہے؟ تو بعض فرق کرنا نہیں ہے، ہر صحابی یہ نبی جنت، کسی پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ التیسیر میں فرماتے ہیں، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کی محبت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، جس طرح ان سے بغض رکھنے والے کے ساتھ بھلائی نہ چاہنے کا۔ تو الحمدللہ ہمیں صحابہ علیہ بیت کی محبت ملی، یہ اپنے ہمارے رب کا ہم پر انعام ہے، اور جن کو یہ انعام نہیں ملا توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، توبہ کر لے اور اس انعام کے لیے آگے بڑھ جائے۔ سب دعوت اسلامی میں آ جائیں گے نا انشاءاللہ، سب کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ، سب کو یہ باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی، دل میں محبت کے چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شعر کو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے، احمد اشفاق سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص ایک رکعت میں سورہ فاتحہ دو دفعہ پڑھ لے تو کیا سجدہ صحب واجب ہوگا یا نہیں؟
الحمد کے بعد سورت پڑھی، اس کے بعد پھر الحمد پڑھی تو سجدہ صحب واجب نہیں، یوں ہی فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کی تکرار سے مطلقاً سجدہ سہو واجب نہیں، اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا پھر اعادہ کیا یعنی کہ اس کو ریپیٹ کیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ سبحان اللہ، یہ حوالہ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 711، اس میں حوالہ ہے عالمگیری کا۔
محمد جاوید کوہاٹ سے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کی قبر پر کیا سبزہ اگا سکتے ہیں کہ میت کے عذاب میں تخفیف ہو؟
یعنی یوں جو صدقہ اتارنا تو اسی طرح ہوتا ہے، سبزہ جو پلاتے ہیں
گھاس اگا سکتے ہیں،
سبزہ اگانا میں صدقہ اتارنا سمجھا، صدقہ اتارتے ہیں نا سروں سے، گھاس تو صحیح ہے، مطلب یہ گھاس تر جب تک رہتی ہے تسبیح کرتی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے تو اس سے میت کے لیے راحت کا سامان ہوتا ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، دل بہلتا ہے، اس طرح کے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ جو گملہ قبر میں ڈالتے ہیں، اب یہ گملہ ہمارے یہاں تو گندگی ہوتی ہے، اس میں گوبر وغیرہ کے بغیر نہیں بنتی کھاد، گٹر بغیچے کی کھاد ہوتی ہے، گٹر بغیچہ ہمارے یہاں یعنی گٹر بغیچہ وہی ہوتا ہے جہاں ساری گٹریں گندگیاں جو ہے یہ وہاں پہنچ رہی ہوتی ہیں، وہاں جمع ہوتی ہے، وہ پھر پانی جب بہ جاتا ہے تو یہ کیچڑ جمع ہونا شروع ہوتا ہے، جمع ہوتا وہ تھر کے تھر جم جاتے ہیں، یہ سڑتا ہے، یہ سڑ جاتا ہے نا یہ کھاد بنتی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں گملوں میں جو گملہ کنڈیاں جو ہوتی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے پودے پھول وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ گندی ناپاک جو ہے نا یہ عام تو یہی ہوتی ہے، بس کھاد تو دیکھا میں نے، اس کے علاوہ کوئی کھاد پاک آتی ہو مجھے پتا نہیں ہے۔ آرٹیفیشل کھاد جو ہے اس کا فارمولا نہیں پتا، اب خدا جانے اس میں بھی کیا کیا گندگیاں ڈالتے ہوں پتہ ہی نہیں مجھے، لیکن یہ تو گندی ہوتی ہے یہ کھاد۔ تو قبر پر یہ کھاد ڈالنا
اصل میں شاید اس طرح تو نہیں اگاتے، وہ وہی ہے مروا وغیرہ اس میں گاڑ دیتے ہیں قریباً، اس طرح شاید اگاتے ہیں۔
مروا گاڑتے تو سوکھ جاتا ہے، اگتا نہیں ہے، باقاعدہ جو پھول بیل پودے لگاتے ہیں نا یہ گملے کی گملہ توڑ کے اس کو قبر میں گڑا اوپر سے نکال کے اس میں یہ لگا دیتے ہیں اور اس کی سیٹنگ ترکیب کر دیتے ہیں، اب یہ اگتا ہے۔ ہاں یہی ہے، بہت سو پتا ہوگا یہ طریقہ، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ ایک ہاتھ اٹھا، یہ بےچارے قبرستان جاتے ہی نہیں ہوں گے جو دیکھا ہی نہیں ہوگا، دیکھا ہے نا، ہم ہاتھ اٹھ رہے ہیں، نہیں ایسا ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے طور پر کوئی پودا لاتا ہو صاف ستھرا اپنے ماں باپ کے احترام میں اور اس کو وہ صاف ستھری مٹی میں ڈال دیتا ہو، یہ بعض پودے سے ہوتے ہوں گے جو خود ایسی مٹی میں بھی اگ جاتے ہوں گے، مگر ہر پودا ایسی مٹی میں اگے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ گملہ کوئی گملے پاک مٹی کے ملتے ہوں تو خدا جانے، ایسا لگتا نہیں کہ ملتے ہوں، وہ کالی کالی ہوتی ہے، کالا ہونا ناپاک ہونا نہیں ہے، لیکن یہ گٹر بگیچے کی ہوتی ہے۔ باہر ملک میں بھی دیکھا میں نے، وہ گوبر اور بکرے کی مینگنیاں اور یہ مکس کی جاتی ہیں کھاد، یہ ان کی غذا ہے پودوں کی، یہ کسی کی قبر پہ گاڑنا۔ اب مجھے اس کا صحیح مسئلہ تو میں نے نہیں پڑھا سنا کہ یہ کرنا چاہیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب خدا بہتر ہے، آپ کیا فرماتے دیکھیں، پتہ نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، طبیعت مانتی رہی ہے ایسی ناپاک نجاست۔ اب کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو سب کو اندازہ ہی، تو یہ مطلب اس پہ اپنے ماں کی قبر پر اپنے باپ کی قبر پر یہ ڈال دینا، لیکن یہ ہے مطلب ٹرینڈ ہے یہ، لوگ آپ روکنے نہیں جانا، جھگڑا کریں گے لوگ، آپ کو بولیں گے یہ مطلب پاک تو ہے، کہاں نظر آتا ہے، نظر ہر چیز نظر نہ آنے والی پاک کوئی ضروری نہیں، جبکہ پتا نجیس، جبکہ کنفرم پتا ہو کہ نجیس ہے تو نجیس ہے۔ یہ پاک کب ہوگی یہ بھی بتا دوں آپ کو، جب یہ کھاد جو ہے نا جس کی میں نے آپ کو نشان دے کی یہ 100% مٹی بن جائے گی، تب اس کو کہا جائے گا کہ ماہیت یا ہیئت تبدیل ہو گئی، اس کی کیفیت بدل گئی۔ اب جب یہ 100% مٹی بن جائے گی نا تب یہ مٹی پاک ہو جائے گی، ورنہ یہ کالی کالی جب تک نظر آ رہی گئی کھاد ہے، بدبو بھی اس کی فکس بدبو آ رہی ہوتی ہے اس میں سے۔ یہ کھیتوں میں بھی بہت کوئی ڈالا جاتا ہے، کھیتوں میں سلاٹر ہاؤس کا خون یہ کھیتوں میں سپلائی ہے نا، اچھا پھر یہ کہ گندگیاں، مطلب یہ سب کوئی نظام بنا ہوا، لیکن یہ کہ جو کھیت میں جو نجاست گئی زمین میں اب جو پودا نکلا یہ پاک ہے، اس سے جو پھل ہوا جو پیداوار ہوئی یہ پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ البتہ اگر اس کو جیسے کہ ہم نے نکالا بے احتیاطیاں ہیں اس پر کوئی باہر کی نجاست لگ گئی تو اب یہ ناپاک ہے، اس کو دھو لیں گے تو اگر اس میں کوئی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ناپاک، جیسے بانس کے چھلکے تو بہت زبردست ہوتے ہیں ہے نا، تو وہ جذب نہیں کرتے تو وہ پھر پاک دورے سے پاک ہو جائے گا۔ آلو اندر ہی، مولی، گاجر، کئی سبزیاں، شکر قندی، یہ سب زمین کے اندر ان کی پیداوار ہوتی ہے، اور یہ بادی آپ نے سنا ہوگا، بعض سبزیاں بادی ہوتی ہیں، یہ بادی اسی کو بولتے ہیں، جو اندر سے جو پیدا ہوتی ہے نا یہ بادی ہوتی ہے، بادی اس کو بولتی نہیں، بادی تو باد تو ہوا کو بولتے ہیں، لیکن یہ ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ زمین کے جو اندر پیدا ہوتی ہے نا یہ مطلب بادی کہلاتی ہیں سبزیاں، اور ان میں شوگر والوں کو یہ منع ہوتی ہے، شوگر کے مریضوں کو، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، لیکن ضروری کہ سب ڈاکٹروں کے بھی کئی شعبے ہیں، سب کو اس اتفاق ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ دیکھو آلو میں مٹھاس ہوتی ہے، گاجر میں مٹھاس ہوتی ہے، شکر قند نامی شکر قند ہے میٹھا میٹھا ہوتا ہے. یہ زمین کے باہر کے جو یہ سب میٹھے نہیں ہوتے، بعض میٹھے ہوتے ہیں بعض میٹھے نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
یا سیدی، میسج کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. محمد شعیب اتاری ہیں لاہور سے، پوچھ رہے ہیں کہ معرفت الہی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے.
اللہ، یہ معرفت کے طلبگار عارف باللہ بننے کے لیے جمع ہے نا. سبحان اللہ. معرفت کہتے پہچان کو، اللہ پاک کی پہچان کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے وسیع علم ہو، عارفین کی صحبت ہو، تصوف کی کتب کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور اپنے دل کو حلال کی خواہشوں سے پاک کرنا ہوگا. حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہی، یا تو کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے. ابھی معرفت کی بھی تلاش ہے، تو یہ دونوں صورتیں اکٹھی ہو نہیں سکیں گی. اپنی خواہشات کو مار مار کے مطلب یہ کہ انسان اس درجے کو پہنچتا ہے کہ جب یہ عارف باللہ بنتا ہے نا، اللہ کو پہچاننے والا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا. یہ بزرگوں کا قول ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ کسی نے با یزید کو آوازیں دی تو انہوں نے سنی نہیں، پھر وہ ملا ہوگا آپ کو اتنی آوازیں دی، آپ نے سنا نہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، تو بولا میں 30 سال سے بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں 30 سال سے بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ملا نہیں. یہ کوئی کیفیت کے عالم میں، یہ کیفیات ہوتی ہے بزرگوں کی کہ اس کیفیت میں یہ. اب اس کا کیا معنی کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا میں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو بہرحال یہ کہ معرفت الہی کے لیے اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے، دعا بھی کرے، اور ہم اللہ کرے کہ اتنا علم بھی حاصل ہو جائے کہ ہم مطلب حلال حرام کی تمیز کریں، اتنا نفس پر کنٹرول ہو جائے کہ لذات دنیاوی سے جو ہمارا انہماک ہے، اس میں جو ہمارا جذبہ اور شوق ہے وہ بھی دم توڑے ہیں. تو ایک سے ایک لذیذ غذا اپنے کو چاہیے، ایک سے ایک خوبصورت لباس ہمیں پہننا ہے، ایک سے ایک آسائش اور آسانی کے طلبگار ہم ہیں. اور مطلب اب اس طرح تو معرفت الہی کیسے ملے گی. حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ ایک بار اپنے شاہی بادشاہ تھے بلق کے، تو داخل ہوئے اپنے شاہی کمرے میں تو کنیز سوئی بھی تھی اس پر. آپ جلال میں آ گئے، بادشاہ تھے، اس کو کوڑا مارا، شاہی بستر پر تو سو گئی ہے، تو وہ ہنس پڑی. تو آپ کو تعجب ہوا، ہٹ کے وہ ہنس پڑی، تو تعجب ہوا کہ ابھی نہیں، ندامت کی وجہ تجھے ہنسی آ رہی ہے. تو اس نے جاؤ پناہ سنیے تو صحیح، میں کیوں ہنسی؟ میں اس لیے ہنسی کہ میں شاہی بستر پر ایک لمحے کے لیے تھک گئی تھی کام کرتے کرتے، تو لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی، تو مجھے چابک پڑا، ہنٹر پڑا. تو جو عمر بھر شاہی بستر پر لیٹے گا اس کو کیا کیا پڑے گا. ایک دم یہ چوٹ کھا گئے، چوٹ کھا گئے، یہ بات تو صحیح ہے، یہ اس کا کیسے حساب ہوگا، اس سے نرم نرم بستر ہوگا، میرا کیا بنے گا. تو ابھی وہ اپنے پھر دربار کا ٹائم ہوا، دربار میں تشریف لائے تو کوئی اجنبی جو تھا وہ دربار میں کسی طرح داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. کیا دیکھ رہا ہوں دربار کے آداب؟ بولا میں دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، یہ مکان، یہ جو محل ہے شاہی، یہ دربار ہے، یہ ہے نہیں، اس میں کوئی اچھا نہیں ہے. کہ اچھا نہیں ہے؟ بے ادب، اچھا نہیں ہے، توہین کر دی تم نے. یہ اس سے پہلے کون رہتا تھا اس میں؟ کیوں؟ میرے والد صاحب رہتے تھے، وہ بادشاہ تھے اس سے پہلے، اس کے والد تھے. تو معاف کیجیے، آپ کے بعد بھی کوئی رہے گا، میرا بیٹا رہے گا. تو بولا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، یہ اچھا نہیں ہے، بندے بدلتے رہتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. تو چوٹ اسی طرح اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ وہ اوپر چھت پر آہٹ سنائی دی کہ کوئی چل رہا ہے پھر رہا ہے, تو آواز دی کہ کون, تو جواب دیا حضور میرا اونٹ گم ہو گیا, تو میں دیکھنے آیا ہوں کہ آپ کی چھت پر تو کہیں نہیں پہنچ گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے آواز دی کہ جواب دیا کہ نہیں, بادشاہ نے کہا کہ کیا کبھی گما ہوا اونٹ بھی چھت پر ملا کرتا ہے, تو آواز آئی کہ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ جس طرح گما ہوا اونٹ چھت پر نہیں ملتا نا, یہ آسائشوں اور شاہی بستروں پر خدا نہیں ملتا. اب چوٹ پر چوٹ لگی اور آپ نے بس بادشاہی کو چھوڑ دیا اور فقیری اختیار کی. ایک بار وہ دریا کنارے تشریف فرماتے, تو ایک آپ کا کوئی پرانا جو ریتی تھا یا جان لیا کہ ابراہیم یہاں بیٹھے ہو, تمہاری وہ بادشاہت اچھی تھی یا اس طرح بیٹھا رہنا اچھا لگتا تم کو؟ تو آپ نے وہ گدڑی سی رہے تھے کہ یہ اس طرح اپنے ہاتھ سے آپ کو کام پر کرنا پڑ رہا ہے, گدڑیاں سی رہے ہیں آپ اور یہ بادشاہی جو ٹھٹ تھے وہ چھوڑ گئے, یہاں آ کے پڑ گئے, تو کون سی اچھی؟ تو آپ نے اپنی سوئی جو تھی نا دریا میں ڈال دی, دریا میں ڈال دی اور حکم کیا میری سوئی واپس لاؤ, تو بہت ساری مچھلیاں جو سطح آپ پر ابری پانی پر وہ ابھر آئیں اور سب کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں, تو آپ نے فرمایا نہیں چاہیے سونے کی سوئیاں, میری سوئی لاؤ, تو ایک چھوٹی سی مچھلی نے ڈبکی لگائی اب ابری, تو اس کے منہ میں وہی سوئی تھی جو آپ نے پھینکی تھی, یہ سوئی پکڑ کے اب جواب دیا اس کو, پہلے تو پریکٹیکل جواب دکھایا پھر جواب دیا اس کو کہ آپ بتائیے کہ وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا, جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا, یہ غالبا یہ ہے نا جی, اللہ اس سے پھر گیا وہ درست ہے, جو کہ اس یعنی بارگاہ رسالت کی طرف اشارہ کہ جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا, یعنی جس نے دامن مصطفیٰ چھوڑا تو وہ اللہ پاک نے بھی اس کو چھوڑ دیا, مومن ان کا مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا, کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا, وہ کہ اس دربار رسالت کا وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا, اللہ پاک میں اپنے در کا رکھے. نفسانی خواہشات کی پیروی معرفت میں بڑی رکاوٹ ہے, اللہ کی پہچان میں بڑی رکاوٹ ہے, چنانچہ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات المفاتیح جلد 4 صفحہ 1714 پر فرماتے ہیں, نفسانی خواہشات کا اندھیرا کبھی گناہوں کے ایسے اندھیروں کی جانب لے جاتا ہے جو کہ معرفت اور کامل نور ایمان کے چھن جانے اور اندھیری قبر میں اتر جانے کا ذریعہ ہوتے ہیں, بلکہ بسا اوقات قیامت کے اندھیروں کی طرف لے جانے کا باعث بھی بن جاتے ہیں, جن میں بعض سے زیادہ ہولناک ڈینجرس ہیں. اللہ محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اپنی ذات میں پائی جانے والی ناتوانی اور کمزوری, کمی کوتاہی اور زندگی گزارنے میں مختلف چیزوں کی طرف محتاج ہونے وغیرہ کے ذریعے نفس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ تیری تو ایک بھی نہیں چلتی, تیرے میں تو یہ کمزوریاں ہیں. اسی طرح اس کے برعکس یعنی الٹ رب تعالی ان تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ کے ذریعے یعنی اس قانون کے ذریعے رب تعالی کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ حوالہ الحاوی للفتاوی علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں زاہد علی عطاری عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ الٹے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو یہ ارشاد فرما دیجئے الٹے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟
یہ خلاف معتاد یعنی عادت کے خلاف ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس طرح کا لباس پہن کر فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ مکروہ تنزیہی نماز ناپسندیدہ ہے، تو اسے کپڑے نہ پہنے جائیں نماز میں، اور عام حالات میں بھی کوئی ایسے کپڑے پہن کر کسی دعوت میں چلا جائے تو شاید وہ بواب جو ہے گیٹ کیپر اس کو اندر جانے بھی نہیں دے گا، کسی سے ملے گا تو لوگ ہنسیں گے، ہے نا، جیب ادھر ہوتی ہے نا، یہ پیچھے جیب ہو جیسے، یا الٹا ہی کپڑا سلائی نظر آ رہی ہے تو کوئی اس طرح باہر نکلتا ہی نہیں ہے، تو نماز بھی عام طور پہ لوگ الٹا کپڑا پہن کر پڑھتے نہیں ہیں، کبھی بھول بھال کے پڑھ بھی لی تو بہرحال نماز مکروہ تنزیہ ہی ہو جائے گی ناپسندیدہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام فائق ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ یا مرتدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کس زوجہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا؟ جزاک اللہ خیر۔
کس زوجہ محترمہ کا؟ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا جنازہ مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ ایک تو کربلا میں بھی زینب تھی، امام حسین کی بہن رضی اللہ عنہما، یا یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، ہماری امی جان تھی ام المومنین صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر زوج نبی جنتی جنتی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پینا چاہیے پانی، بیٹھ کر پینا چاہیے پانی، تین سانس میں پینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، شیطان بھی آپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتا۔
تیز دانے مدنی مذاکرہ۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔
سبحان اللہ، یا اللہ پاک اس سارے پیارے پیارے بچے جو ہیں عالم بام بل مفتی اسلام وہ دعوت اسلامی کے مخلص ولغ بن جائیں، ان سب کو ان کے ماں باپ نانا نانی دادا دادی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا۔ اللہم آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جواب دیجئے، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کون کھولیں گے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کون کھولیں گے؟ شفاعت کون شروع کریں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا نام محمد فضل کریم ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
جواب درست ہے. جب آپ کو اتنا سیکھنے کو ملا نا, اب آپ کو ایسی تگڑی اچھی نیت بھی دے دیجیے.
انشاءاللہ ہر مہینے میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک.
سبحان اللہ, یہ تو آپ کے لیے ہوا. دعوت اسلام میں کام بڑھے اور کوئی باطن کی اصلاح کا کوئی سامان ہو, علم دین حاصل ہو.
انشاءاللہ محرم کے 3 دن قافلے میں انشاءاللہ ہر سال سفر کروں گا.
سال میں ایک بار اللہ اکبر. کراچی ہیں کیا؟
ہر مہینے انشاءاللہ 3 بار.
انشاءاللہ الکریم, ماشاءاللہ.
انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ اور 5 نماز کے فضائل میری سالہ تحفے میں انہیں پیش کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ. سب سے پہلے کس کی امت جنت میں جائے گی؟
لبیک. ماشاءاللہ, اس کا جواب ہم یہاں سے لیں گے انشاءاللہ الکریم. جی,
سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت.
جواب درست ہے.
ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کروں گا انشاءاللہ, یہ نیت کرتا ہوں.
انشاءاللہ مدنی قافلہ بھی دے دو
انشاءاللہ.
ہر مہینے 3 دن دور دعوت اسلامی کو, دعوت اسلامی والوں کو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے
انشاءاللہ.
3 دن آپ کے, 3 دن میرے, باقی 27 دن آپ کے, 27 دن
انشاءاللہ. یا سیدی
انشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے.
انشاءاللہ الکریم, لوہے محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات اور ماہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے.
سوچ سمجھ کر جواب دیجئے. کس وقت کا کھانا چھوڑ دینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے؟ بوڑھا ہونا کسی کو نہیں ہے نا, جوانی سدا بہار, یہ ہو نہیں سکتا.
برکات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاءاللہ تعالی ہر ماہ تو نہیں کر سکتا, لیکن سال میں انشاءاللہ تعالی 12 دن مدنی قافلہ کرا کروں گا انشاءاللہ. رات کا
جواب درست ہے.
ماشاءاللہ, انہیں گانوں کی تباہ کاریاں, رسالہ اور ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا.
جواب دیجئے, قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ چھتی نال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نیت کرتا ہوں کہ آج سے تمام مدنی مذاکرے دیکھوں گا اور تمام ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا
اور تمام مدنی قافلوں کا مسافر بنوں گا
انشاءاللہ.
تمام عمر تمام ہو جائے گی. ویسا فکس ہو نا, جیسے ہر مہینے کے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا 12 ماہ تک, یا کوئی سا کنفیوز.
سورۃ الکوثر.
جواب درست ہے. جواب دیجئے, مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے کتنی نمازوں سے افضل ہے؟ پوری حدیث سنا لی اس پر.
فیصل آباد میں موجود حاضرین میں سے اسلام بھائی سوال کا جواب عرض کریں گے. ستر نماز.
یہ تھوڑا ہے حدیث پاک لکھی ہے. جواب یہ تو کہاں سے دیں گے بےچارے کو, اگر آپ کے پاس لکھا ہو تو پڑھوا دیں.
70 نمازوں کا جواب ملتا ہے.
70 نمازوں کا لکھا نہیں ہے نا, 70 رکعتوں سے افضل ہے. یہ سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں, پھر اس کو شامل میرا خیال نہ کیا جائے. جو حدیث ایک دم بےچارا ہاتھوں تو کون یاد کر سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دو رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. حوالہ ترغیب و ترہیب جلد اول صفحہ 102. چلو اس کا رہنے دیتے ہیں, میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں, اس کا یہی ان سے جواب لے لیجئے. جواب دیجئے, قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟
فیصلہ باد سے اس سوال کا جواب شامل کریں گے.
قیامت کے دن بندے سے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟
نماز کے بارے میں سوال ہوگا.
یوں کہیے نماز کا,
نماز کا
جواب درست ہے.
انشاءاللہ 12 ماہ کے بعد جدول کے مطابق, جامعہ کے جدول کے مطابق, انشاءاللہ جدول کے مطابق مدنی کاف لگ رہی ہے
انشاءاللہ. سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے شہر میں پیدا ہوئے؟
فیصل آباد سے اس سوال کو شامل کریں گے انشاءاللہ.
مدینہ طیبہ میں.
جواب درست ہے. سوال, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی جان کا نام بتائیے. بھائی جان بڑے بھائی کو بولتے ہیں.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ.
جواب درست ہے.
انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ
انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی, آج کل پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ ہے اور بارشیں ہوئی بھی ہیں کئی شہروں میں اور اب مزید بھی ہو سکتی ہیں. ہوتا یہ ہے, دیکھا گیا ہے کہ روڈوں پر پانی کھڑا ہوتا ہے اور ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو ساتھ میں کوئی بائک والا یا رشکے والا یا کوئی پیدل زمین پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک دم دل تیز دھڑکنے لگ جاتا ہے, گاڑی آ رہی ہے کہ میرا کیا بنے گا کپڑوں کا, اور احساس جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا کم ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ احساس نہیں کیا جا رہا. بائک والا ہے تو کار والا تیز جا رہا ہے تو اس کے کپڑے, اس کا کیا بنے گا, یا رشکے والا ہے تو اس کے جو رشک چلا رہا ہے رکشہ تو اس کا کیا معاملہ ہے کہ وہ احساس کرے. تو اس صورت کے اندر کہ ہمارے اندر لوگوں کے احساس پیدا ہو کہ کیا کس طریقے سے, یہ میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے, میں بھی پیدل چل رہا ہوں, آج اگر میں کسی کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں تو کیا اس صورت کے اندر ہمیں کسے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو اور لوگ بھی ہم سے ہماری تکلیف سے بچیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں.
عام طور پہ یعنی ایسا ہوتا بھی ہے ایسا نہیں بھی ہوتا ہے, بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بے باک ہوتے ہیں اور وہ پانی میں زور زور سے چلا رہے ہوتے ہیں, بعض سنبھل سنبھل کے چلا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے کپڑے خراب نہ ہوں, اپنے چھیٹے نہ اڑے, بہت ملی جلی کیفیات ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو اس طرح جو بے باکی سے چلاتے ہیں وہ زیادہ یاد رہ جاتے ہیں, ان سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے. تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچے. اب یہ بارش کا پانی جو کھڑا ہوتا ہے اس کے ناپاک ہونے کا تو کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے, اس لیے اس کو ناپاک تو نہیں کہیں گے. ہاں اگر کوئی ناپاک ہو نہیں دلیل ہے تو ناپاک کہیں گے, ورنہ یہ کہ یہ پانی عام طور پہ پاک ہوتا ہے. کپڑے پہ اس کے چھینٹے اڑے تو کپڑے کو ناپاک نہیں کہیں گے. تہ تام یہ کہ تبان کراہت آتی ہے, مزہ نہیں آتا. یہ کپڑوں پر یہ میل کے دھبے بھی پڑتے ہیں تو میلا ہونا یا کالے رنگ کا آ جانا یہ ناپاکی کی دلیل نہیں ہے, ورنہ تو کوئلہ تو کالا ہوتا ہی ہے. اور ایک کالی چیز ایسی ہے جس کو دیکھنے کی بہت سو حسرت ہے, کہہ دوں کعبے کا غلاف, غلاف اوڑے ہوئے کعبے کا نظارہ کرنے کی کس کو خواہش نہیں ہے. اللہ ہم سب کو دکھائے. تو یہ بارہ لے کے احتیاط کرنی چاہیے کسی حوالے سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا میری اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے ملازم کے لیے کوئی نیٹ پہ اشتہار دیا ہے اور کوئی سید ملازم ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی پڑے گی اس کے ساتھ پیش آنے کے لیے, یہ بتا دیں. جزاک اللہ خیرا.
ملازمت کا اشتہار دیا تھا, اب کوئی ملازمت کرنے کے لیے آئے تو وہ سید زادے تھے, اب وہ سید زادے تھے یعنی ان کے پاس کام کرنے کے لیے جو آئے, اب کیا احتیاط اس میں برتنی ہوگی؟
اس کو ان کو انہوں نے قبول کیا, سید زادوں نے وہ ملازمت. اب یہ کہ سیدوں کا تو اپنا احترام تو ہے کہ ان سے بالا حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسے تو سب بن نہیں سکتے. ایک لڑکا تھا وہ صاحب زادے تھے تو وہ انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گھر کے کام کاج کے لیے ملازمت اختیار فرمائی, پتہ چل گیا کہ تو سید ہیں, اب اس کو کیسے کہہ دیں گے چلے جاؤ, تو یہ تو روزگار سے ہٹانا یہ بھی گوارا نہیں تھا. تو گھر میں سب کو بول دیا کہ دیکھو یہ مخدوم زادے ہیں, یہ خدمت کرنے والی ان کی مطلب کیٹیگری نہیں ہے, یہ ہم لوگ ان کی خدمت کریں, یہ وہ کیٹیگری کے شخصیت ہیں, تو کوئی ان سے کام نہ لے. تو کام ان سے کوئی لیتا نہیں تھا, تشریف لاتے تھے وہ, اور ان کو پورا پورا جو بھی طے ہوا تھا معاوضہ یا تنخواہ وہ پیش کر دی جاتی تھی بطور نذرانہ. تو وہ صاحب زادے جو شہزادے جو تھے گزر سے کے بعد خود ہی تشریف لے گئے, نے ان سے کام نہیں لیا مگر تنخواہ. تب یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا مطلب ایک انداز احترام تھا, ہر ایک تو کر نہیں سکتا. البتہ ان سے سیدوں سے کوئی بھی سید ہو ان سے خدمت گاری کا کام نہیں لے سکتے, جیسے خدمت گاری میں پاؤں دبوائے جا رہے ہیں وغیرہ, تو اس طرح گھٹیا کام ان سے نہ لیا جائے. کسی طرح کا بھی گھٹیا کام سے موری صاف کروا رہے ہیں معاذ اللہ, گٹر صاف کروا رہے ہیں, اس طرح کے بھی کام تو ہوتے رہے گھروں میں, تو ہے بڑا نازک معاملہ. لیکن یہ کہ اگر یوں ہو جائے کہ کوئی سیدوں کو نوکری نہ رکھے تو بے روزگاری کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو ان کو خدمت کا موقع ضرور رہے کہ اب میں الفاظ بھی نہیں ملتے کیا کروں گا, آج جو کہنا سمجھ گئے ہوں گے. تو ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, جو طے ہوا اس سے ہو سکے تو کچھ زیادہ دے دیا کریں, یہ ہو سکے آپ سے, اور ان کو جھاڑے نہیں ڈانٹے نہیں دھمکیاں نہ دے, اور جس طرح عام ملازموں کے ساتھ تھوڑا سخت رویہ بھی رکھا جاتا ہے, یہ دل آزار رویہ تو کسی کے ساتھ بھی روا نہیں ہوگا بلا اجازت شرعی, گناہ ہی ہے. یہ سید پھر اس کا اپنا مقام ہے, تو اس لیے وہ سیدوں کے ساتھ احترام کا رویہ رکھے. اب یہاں بھی مسئلہ بس وہ تھوڑا پیچیدہ بعض وقت ہو جائے گا کہ پھر یہ تو کام نہیں کریں گے اور یوں جائے گا یوں ہو جائے گا, اور جیسے ایک عام طور پہ لوگ الفاظ بولتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں مجھے, آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ بھی انداز پھر پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے, یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. اب یہ کہ کوئی سا پروپر جواب جو سیدوں کے شاید نشان ہو مجھے سوجھ نہیں رہا کیا ہو, یہ کہ ویسے ان کی خدمت کر دیں اور یہ بھی اب سر ہر ایک کر نہیں سکتا, تیار نہیں ہوا. اور اگر ان کو ملازمت پر رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک جو سیدوں کی شایہ نشان ہو وہ ہونا بھی دشوار ہے, عام طور پر بہت مشکل ہوتا ہے, اور سب کا مزاج بھی سر نہیں ہوتا نا, سیٹ سیٹ ہوتا ہے, ان کا ذہن اپنا ہوتا ہے, ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا تو نہیں ہے جو مجھے سن رہا ہے, وہ سنے اس کے اتفاق ہو مجھ سے بھی ضروری نہیں ہے, آگے جا کر اس کو یاد بھی رہے یہ بھی ایک مبارک ضروری تو نہیں ہے. تاہم ایک اللہ پاک جس کو توفیق دینا وہ کر سکتا ہے ایسا, یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی سید زادے کو قاضی کوئی یعنی کہ تعزیر یا قصاص یا جو بھی یعنی سزا جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں وہ اگر تجویز کرے تب بھی یعنی کہ یہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے میں اس کو دھو رہا ہوں, ابھی سیدوں کا ادب تو بس کرنے والے کر گئے، ہم لوگ خالی بس بات نہیں کرتے، انہیں کی کمائی کھا رہے بزرگوں کی اپنے، تو جتنا ہو سکے احترام کرنا ہے، توہین بے ادبی ذلت کا کام ان سے نہیں لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ بنت خالد اتاریہ اسلام پورا سے سوال کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں دورہ حدیث شریف کرنے کی سعادت حاصل مل رہی ہے لیکن حدیث مبارکہ سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے وہ کیفیت نہیں بن پاتی جو بننی چاہیے. اس حوالے سے رہنما ارشاد فرما دیجئے کہ وہ ذوق و شوق کیسے نصیب ہو جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جس کا تذکرہ ملتا ہے.
جس کے ارشادات ہیں ان کے تعلق سے معلومات ہو، جتنی معلومات ہوگی جتنا عشق ہوگا محبت ہوگی اتنا ہی ان کے ارشادات پڑھنے سننے میں لذت بھی بنے گی اور عشق بھی بڑھے گا اور ذوق و شوق پیدا ہوگا. یہ اس کے لیے بس اپنے اندر شوق پیدا کرے. بزرگوں کے واقعات پڑھنا یہ بھی شوق بڑھنے کا ایک سبب تو ہے. تو یہ اس طرح مطلب ہے کہ اپنے ذہن بناتی رہیں، کوشش کرتی رہیں، سائی بھائی بھی ایسا کرتے رہیں کوشش، تو انشاءاللہ اس طرح کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے. یعنی یہ بھی ایک جذبہ ہی ہے نا، سوال کیا گیا کہ کیسے حاصل ہو، تو ایک جد و جہد ہوگی تو یہ ہوگا. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، کوشش جاری رکھیے، اللہ برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی عمل یا الفاظ ہیں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر بن جائے؟
کوئی ایسا
عمل یا کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں صابر و شاکر بن جائے؟
یعنی کوئی الفاظ پڑھ کے دعا پڑھ کے
جی جی
صابر و شاکر کا رتبہ پا جائے. عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ لوگ بھی صابر و شاکر شمار ہوتے ہیں جن کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے. جیسے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو پیش نظر یعنی نظر کے سامنے رکھا تو اللہ پاک اسے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے، اور جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو پیش نظر رکھا یعنی نظر کے سامنے رکھا تو اللہ پاک اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا. حوالہ شعب الایمان. جلد 4 صفحہ 137 حدیث نمبر 4575. یہ اوپر اور نیچے دیکھنے کے تعلق سے یہ کہ جیسے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے وہ دیکھے کہ مجھ سے فنا زیادہ عمل کرتا ہے اور میں تو کم عمل ہوں، نیک نہیں بن پا رہا ہوں، تو یوں نیکی میں زیادہ کوشش کرے گا اور دنیا کے معاملے میں اوپر والے وہ دیکھے گا تو احساس کمتری کا ہی شکار رہے گا کہ اس کا تو محل ہے، اس کا تو یہ. جیسے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ درس نظامی کرتے ہیں مگر ان کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یار ہم تو اتنا علم دین پڑھا ہے، اتنی معلومات ہے، اور ایک مطلب جس کو دو کلمے پڑھنا نہیں آتے وہ تو فلاں ادارے کا آفیسر بنا ہوا ہے، اس کی اتنے لاکھ روپے تنخواہ اور ہماری اتنے ہزار تنخواہ. یار میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کہ اگر یہ کہ تم کو مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم دین تمہارے پاس جو حفظ قرآن ہے وہ لے لیا جائے اور تم بھی بالکل عام آدمی بن جاؤ، کسی سودی ادارے کا تم کو افسر بنا دیا جائے، 2-5 لاکھ روپے تنخواہ مل جائے اس 30-35 ہزار کی تنخواہ کے بغیر بجائے، کیا خیال ہے؟ اور نو 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 بابا میں حفظ قرآن تو نہیں دے سکتا، میں علم دین تو نہیں دے سکتا، یہی بولے گا بندہ. تو یار آپ کے پاس جو دولت ہے اس کے پاس کہاں ہے؟ مسلح پر آپ ہوں گے، پیچھے یہ افسر کھڑا ہوگا ہاتھ باندھ کر، اس کو کوئی بھی آگے نہیں بڑھائے گا. کوئی آ کر اپنا بچہ بھی لائے گا تو بولے گا مولانا دم کر دو، نہیں رات بھر سوتا نہیں ہے. یا کسی مالدار کو یا کسی وزیر کو یا کسی افسر کو یا آفیسر کو کوئی نہیں بولے گا یار، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بخشی ہے، پھر علم دین اور حفظ قرآن سے اگر شرف بخشا ہے تو یار آپ کا مقابلہ کر کون سکتا ہے، لیکن آپ کو مطلب اپنے آپ کو خود بھی نہیں سمجھنا، لیکن یہ کہ اوپر دیکھنے والی بات دنیا کے معاملے میں، تو میں نے آپ کو مثال دی کہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ یار یہ اتنا کماتے وہ اتنا کماتے ہیں، ہماری تو تنخواہ نہیں بڑھاتے اور وہی اسی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو یار یہ چار دن کی تکلیف جو ہے یہ آپ کے لیے آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، تو صبر و شکر سے کام کر کے نیچے کو دیکھیں، یار میرا تو مکان بھی کرائے کا، یار آنر شپ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو بڑی کوٹھی ہے، اللہ کے نیک بندے نیچے دیکھ، نیچے جن کے پاس جھونپڑی ہے، چھت ٹپکتی ہے بارشوں میں، اور نیچے آ جا، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں جو بےچارے، ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کرایہ دے کر آپ کو سر چھپانے کی جگہ تو ملی ہوئی ہے یار، تو دنیا میں دیکھنا ہے نیچے اور آخرت کے یعنی دینی معاملات میں دیکھنا ہے اوپر، اپنے سے نیکوں کو سمجھے، تو اس طرح یہ کہ اپنی یعنی کہ جو آخرت کے معاملات بیلنس اور دنیا کے معاملات آپ کے بیلنس ہوں گے، ورنہ بیلنس ہوں گے نہیں آپ پریشان ہوتے رہیں گے، اور شاید یہ کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی یعنی کہ آخرت کے تعلق سے آپ بازی ہار جائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ نکلے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے جوتے کہیں غائب ہو گئے، ننگے پاؤں میں جا رہا تھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں دین پڑھنے کے لیے نکلا ہوں، پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں، تو کوفے کی جامع مسجد پر پہنچے اور یہ دل میں خیال تھا آپ کے، تو ایک فقیر بیٹھا تھا جس کی دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے نہیں تھے، تو آپ سمجھدار بہت تھے، فوراً جا کر سجدہ کیا مسجد کے اندر، شکر کا سجدہ کیا، یا اللہ یہ میرے دل میں گلا شکوا جوتے کا آیا، تیرا کرم ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں، خالی جوتے ہی تو نہیں ہیں، میں چل تو پھر اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں، جوتا ہو تو بھی اس کے کس کام کا، تو یوں مطلب نیچے دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھے کہ میرے، جیسے کہ کبھی کوئی میرے کو بولتا ہے نا کہ میرے بال جھڑتے، پریشان ہوتا بعض بات، میں کبھی کبھی بولتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو یار دانت نہیں جھڑتے، بال ہی جھڑتے ہیں، بال جھڑنے میں تکلیف کتنی یار، سوائے وہ ایک ٹپ ٹاپ میں فرق آ رہا ہے، وہ خالی خالی وہمات ہو رہے ہیں میرے بال جھڑنے کا، نہ سوچے تو کچھ تکلیف نہیں، کوئی دکھن نہیں، کوئی درد نہیں، نہ بالوں سے چبانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور دانت نہیں ہے تو کسی پریشانی ہو، یہ جھڑنا شروع ہو جائے تو اللہ کا کرم ہے، تو یہ کہ اپنے سے بڑی تکلیف جو نا اس کی طرف دیکھے، یعنی ان مانو کر نیچے دیکھے،
حضور آپ
سے زیادہ تکلیف میں مبتلا،
آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ جو ہے اس پر غور نہیں کرتے اور جو نہیں ہے نا اس پر فکر کرتے ہیں؟
جی 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 ایسا ہی ہے،
یعنی جتنا کچھ ہے اس پر بندہ غور کرے تو نہ ہونے والی چیزیں بہت کم ہیں اور جو ہے نا اس کی گنتی نہیں ہے،
بالکل،
اس لیے کتاب میں حضور میں نے پڑھا تھا جو تم چاہتے ہو، جو تم جو چاہتے ہو تمہیں نہ ملا، جو ملا ہے نا اسے چاہنا شروع کر دو،
سبحان اللہ بڑی بات ہے،
تو ہم مطلب یہی ہمارا ہے کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، یعنی جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے چاہے میں نیچے دیکھوں تو بہت اچھی بات ہے، دنیا بھی لحاظ ہے حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، لیکن جو کچھ ہے اگر میں اپنے اندر بھی دیکھوں تو حضور اللہ پاک کا شکر ہے کوئی کمی نہیں ہے، اتنی چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، جسم میں اگر 300 سے زیادہ ہڈیاں ہیں اور بندے کی چار ہڈیاں درد ہو رہی ہیں تو دیکھیں کہ یار 300 میں سے اگر چار ہڈیاں درد ہو رہی تو 296 ہڈیوں میں درد نہیں ہے، اگر پورے بدن کا بھی جائزہ لے تو اس کو یا پورے اپنے خاندان کا اپنے آس پاس کا بھی جائزہ لے تو اگر غور کرے تو اس کی تکلیف اگر ہے بھی تو جتنی جگہوں پر اللہ نے اسے راحتیں دی ہیں اس کا جو شمار کرنا بھی چاہے تو وہ نہ کر سکے،
سبحان اللہ،
تو اگر اس طرح بندہ غور کرے،
بے شک اب تنخواہ کم ہے میری، میں یہ اسی میں جان جلاتا رہوں میری تنخواہ کم ہے، میری تنخواہ کم ہے، اس کی تنخواہ تو دیکھو کسی یار، اس کے بجائے یہ نہیں اپنے سوچے کہ یار مجھے تنخواہ تو مجھے بےچارا فلاں تو بے روزگار ہے، جاب لیس ہے، جاب لیس جو ہے وہ کتنا تکلیف میں اس کے مقابلے میں جس کو تنخواہ کم ہے، تو یار کچھ تو گزارا کر لے گا، یہ وہ تو غریب پتہ نہیں کیا کیسے گزارا کرے گا،
حضور اگر اس کا ایک اور پہلو آپ اگر غور عطا فرمائیں جو اس کو تنخواہ کے تعلق سے کہیے تو بہت خوبصورت بات ہے کہ ایسا قناعت اور ایسا مطلب کہ بندہ اس کو کیفیت نصیب ہو جائے. لیکن ایک شخص کہتا ہے حضور کہ میری تنخواہ 30,000 ہے مگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اسی ادارے میں کسی کی تنخواہ 60,000 ہے, میرے اسی ادارے میں ایک کی تنخواہ 90,000 ہے. یعنی ادارہ تنخواہ کم نہیں دے رہا, میری صلاحیت یا میری قابلیت یا میری پوزیشن ایسی ہے کہ میری تنخواہ بنتی اتنی ہے, ورنہ اسی ادارے کے اندر کسی اور صلاحیت والے کو ایسی ملتی ہے. میں عموماً ہمارے مدنی جو جامعۃ المدینہ پڑھتے ہیں بعض وقت انہیں یہ فیلنگ آتی ہے تنخواہوں کے تعلق سے. ملک کے باہر بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی حضور. ہمارے بعض اسلامی بھائی ہیں ماشاء اللہ, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, بڑے کوشش کرنے والے ہیں حضور. یہ تدریس کرتے ہیں, تدریس کے ساتھ ساتھ امامت کرتے ہیں, اور امامت کے ساتھ ساتھ اپنے آن لائن جو ہمارا جو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے اس پہ بھی وہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ تینوں جگہوں پر اپنی علمی میدان میں ہے, اپنا وہ کام نہیں چھوڑا جو علمی میدان تھا, جو علمی انداز تھا. تدریس بھی رکھی ہے انہوں نے, امامت بھی انہوں نے رکھی ہے, اور انہوں نے اپنا یہ عمل بھی رکھا ہے. تینوں جگہوں پر عمل کر کام کر کے جو مجموعی طور پہ جو گھنٹے بنتے ہیں نا وہ 8-10 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتے, 12 گھنٹے زیادہ نہیں بنتے. اور اسی کے دوران دیکھیں تو یہ اللہ پاک کا شکر ہے, یہ اتنا اچھا اپنا ذریعہ کر لیتے ہیں کہ ایک عام دنیاوی تعلیمی یافتہ آدمی نوجوان جس کو جو بے روزگار ہے یہ کما 30-35,000 زیادہ نہیں کما سکتا. ہمارا یہ درس نظامی کیا ہوا ماشاء اللہ عالم دین اللہ کی رحمت سے اتنا اچھا خاصا اپنا روزگار بنا لیتا ہے اور عزت کے ساتھ بنا لیتا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا محنتی ہے, اپنی مہارتوں کو باہر مطلب بڑھا رہا ہے, اپنی تدریسی صلاحیتوں کو بہتر کر رہا ہے, امامت کورس کر کر اپنی قرآت کو خوبصورت کر کے امامت بھی بہت اچھی کر رہا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے, مسجدوں سے اپنی جگہ بہت اچھی بنا لی ہے, قرآن کریم درست پڑھ رہا ہے, درست پڑھا رہا ہے. یہ سارے وسائل کو جب یہ بروئے کار لاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت, اس کی آمدنی بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے,
موقع ملتا ہے ٹیوشن بھی پڑھا لیتا ہے جیسے دوسرے لوگ بھی
اور نیکی کی دعوت کا حضور اس میں پلس بعضوں کا دیا ہوتا ہے کہ بعضوں کو اللہ نے ایسی جذبہ دیا کہ اس کے اندر یہ نیکی کی دعوت بھی شامل کر لیتے ہیں, وہاں دینی ماحول بنا لیتے ہیں, اجتماع کی ترقی بنا لیتے ہیں, 12 دینی کاموں کی دعوت دے رہے تھے. تو ان کا جو علمی معاملہ ہے نا جس پہ انہوں نے 8-10 سال گزارے ہیں, ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی سوتا ہے یار میں وہ کر لوں وہ کر لوں. تو میں کبھی کہتا ہوں یار کبھی ڈاکٹری کرنے کے بعد کبھی سوچتا ہے کہ میں وکیل بن جاؤں, یہ جس نے وکالت کر لی کبھی سوچتا ہے کہ یار میں جب انجینئر بن جاؤں. تو یار ہم نے جب ماشاء اللہ اتنا سب کچھ کر لیا تو اب اسی میدان میں رہیں اور اسی میدان میں رہ کر آگے بڑھیں. الحمدللہ یہ دین کے میدان میں آگے بڑھنے کے اتنے مواقع موجود ہیں, ہمیں اپنی صلاحیت اور قابلیتوں کو بروئے کار لانا ہے
ماشاء اللہ. یہ اس میں بھی واقعی آدمی کما لیتا ہے, لیکن اب یہ کہ اب نصیب اپنا اپنا, جہاں مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اس فیلڈ میں بھی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی کہ جو مطلب اب اگر وہ خطیب بننا چاہے تو خطاب کرنا نہیں آتا, امام بننا چاہے تو آواز ایسی ہوتی کہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے, یہ بھی ہوتا ہے. ٹیوشن پڑھاتا ہے تو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ طالب علم کو پڑھا سکے, تدریس کے لیے انٹرویو دیتے ہیں فیل ہو ہی جاتے ہیں نا, صلاحیت نہیں ہوتی پڑھانے کی. تو یہ نصیب اپنا اپنا, تو یہ بھی مایوسی نہیں ہے اس میں, یہ دنیا دار لوگوں میں بھی صلاحیتیں
جی
ان سے بھی کم ہوتی ہیں. کیوں مطلب چپراسی بنتے ہیں آپ, تو چپراسی کو کیا بولتے ہیں,
پیون پیون پیون,
شاید اس سے بھی کوئی خوبصورت نام ہے شاید یہی پیون. اچھا پہلے پٹے والا بولتے تھے اپنے دیسی بھاشا میں. تو یہ پیون بےچارا دل جلاتا رہے کہ میں کب یہ میرا سیٹ جو وہ اے سی آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور ملنے والے آتے ہیں ان کی چٹھی میں پہنچاتا ہوں کہ فلاں آیا ہے, اور سیٹ اگر اشارہ کرتا ہے تو ہی اس کو لانا ہوتا ہے اندر بھیجنا ہوتا ہے, اس سیٹ پر میں کب بیٹھوں گا. تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس طرح دل جلائے گا تو مطلب مشکل ہو جائے گی. اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یار میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں ٹھنڈے پنکھے کے نیچے, یہ بیچارہ جو بوٹ پالش کرتا ہے اور لوگوں کو بولتا ہے صاحب بوٹ پالش, اللہ کا کرم ہے کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں, کم از کم تھوڑا اور مطلب میرا گریڈ اپ ہے کہ میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں. تو یوں سوچنا چاہیے، نیچے سوچنا چاہیے، تو وہ بیچارہ ہاتھ پاؤں سے معذور فقیر بیٹھا ہوا ہے جو مطلب بھیک مانگ رہا ہے، یار اس ذلت سے تو میں بچا ہوا ہوں اور میں سیٹ پر بیٹھا ہوں، تو یہ پیون کو بھی اپنے سے نیچے ہی دیکھنا ہے، اوپر دیکھنا تو پھر آپ کا بوس ہے جو سمجھے، جس کے بعد آپ چٹھی بھیجتے ہیں، یہ بوس بھی ہو سکتا ہے آگے سوچتا ہو کہ یار میری ایک ہی آفس ہے، فلاں کی تو 10 آفس ہے، اور جس فلاں فلاں ملک میں اس کا کاروبار ہے، ہر جگہ اس کا مکان بھی ہے، مکان بھی رکھتے ہیں لوگ کہ وہاں جا کر یہ رہ لیتا ہے، یہ میرا تو یہ نہیں ہے، میں تو یار بہت دکھی ہوں۔ تو یوں تو وہ ایک پوئٹری بچپن میں یاد ہو گئی تھی مجھے، دا پیجن سیٹ کو واٹ شل آئی ڈو، I have not enough food for a families of two. Foolish bird, said the hen, my family is 10 and we all live like gentlemen. The kabutar gila kar raha hai, shikwa kar raha hai ke hamare paas zyada giza nahi hai, khana nahi hai, hum kya kare, hum do member hain khandan ke, miyan biwi, kabutri kabutar. تو یہ سن کر، اس کا شکوہ سن کر مرغی نے کہا کہ فولش برڈ، اے بیوقوف پرندے، تو اپنی دکھ کی وجہ سے مطلب شکوہ کر رہا ہے، دیکھ میری فیملی تو 10 ہے، 10 کی ہے، میرے تو اتنے تیرے بچے ہیں، اور الحمدللہ اس کے باوجود ہم جینٹل مین کی طرح اچھے لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسئلہ گلے شکوے سے اور احساس محرومی، احساس کمتری پیدا کرنے سے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اگر آدمی ذہن بنائے کہ میں بہت سکھی ہوں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کے بدن میں وہ قیمتیں، آپ کو بولے کوئی ایک آنکھ نکال کے دے دو، یہ لو 1 کروڑ روپے، 10 کروڑ چاہیے، دونوں آنکھیں دینی پڑیں گی، تو آپ بولو گے یار رستہ نہ اپنا، 10 کروڑ کیا، 10 ارب میں بھی میں آنکھیں دوں گا تو میری زندگی کس کام کی بغیر آنکھوں کے، اچھا چلو ایک انگلی کاٹ دو، یہ لو 5 لاکھ روپے، بھائی انگلی بھی نہیں دو گے آپ، تو آپ تو یار اربوں خربوں پتی ہو یار، آپ کو کیوں یعنی کہ گلا شکوا کرتے ہو، یہ نظام ہضم، مالدار جو ہے بہت بڑا مالدار ہے لیکن اس کو میدے کا آرزا، میدا خراب ہو گیا ہے، چکناٹے کھا کھا کر، مال والی کھا کھا کر، اور یوں بیٹھ بیٹھ کے ابھی پیٹ پھلا کے بیٹھ رہا ہے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ڈاکٹروں نے اس کو مطلب یہ چکنی غذائیں کھانے کا منع کر دیا کہ آپ کا لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہے، آپ کا شوگر ہائی ہو چکا ہے، بلڈ پریشر بھی آپ کا ہائی رہتا ہے، اب کھائیں گے تو پھر جلدی چلے جائیں گے، رہنا ہے تو انہی بیماریوں کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہوگا۔ سیٹ صاحب بیچارے نوٹ تو دیکھ رہے ہیں، خود اپنے یہاں دیگیں پکوا کر اپنے بچوں کی شادیوں میں کھلا تو رہے ہیں، خود نہیں کھا پا رہے، تو یار وہ غریب آدمی تھوڑا بھاگ دوڑ کرتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، سیڑھی چڑھتا ہے، اترتا ہے، تو یار کتنی صحت اچھی ہوتی ہے، کھانا اچھا لگتا ہے، میدا بھی ڈسٹرب نہیں ہے، اور سکھ سے سو بھی لیتا ہے، تو یہ مالدار دونوں میں کون یار، مجھے تو یہ غریب ہی مالدار لگتا ہے، یہ مال تو ہے نا اس کے پاس، یہ اپنے ہاتھ پاؤں تو گنوائی دیے نا میں نے آپ کو کہ کوئی چیز آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ مالدار جس کا میدا خراب ہے یہ نہیں بھی کہے گا آپ کے میدے کی قیمت زیادہ ہے، جو لکڑ عظم پتھر عظم ہے، مزدوروں کا میدا اسی طرح ہوتا ہے، ان کا قیمتی ہے، سیٹ صاحب کا قیمتی نہیں ہے، کوئی آپ کو 10 کروڑ روپے دے دے کہ سیٹ صاحب کے بدلے آپ کا میدا تباہ، سمجھے، اور یہ میدا سیٹ صاحب میں منتقل ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اب یہ لکڑ پتھر عظم ہو جائیں گے اور آپ 10 کروڑ میں موج کرتے رہنا، پانی بھی سوچ کے پینا کہ پتہ نہیں ہضم ہوگا یا فوراً پیشاب لگے گا اور آپ کو واش روم میں بھاگنا پڑے گا، یہ بھی نظام، وہ مسانے کا نظام بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پانی پیو بھاگو۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، تو ہم بہت مالدار ہیں، ایک اور مال بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے، سب سے قیمتی مال ایمان ہے نا، بلینک چیک کوئی دے دے تو بھی ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے، پورے کا پورا دینا کیا، ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لیے بھی میں تو نہ دوں اپنا ایمان، ایک لمحے کے، ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لیے بھی، اور کوئی بھی نہ دے، سوال ہی نہیں ہے، یہ تو انمول، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں بنتی، تو یار مجھ سے بڑھ کر کوئی مالدار ہے تو بات کرے مجھ سے، اب ایسا ہو جاؤ یار، میں بڑا امیر کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ یہ ایک دعا ہے، صبح و شام اگر پڑھ لے تو بڑی مفید ہے۔ اللہم ما اصبح لی من نعمت او بی احد من خلقک او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لک الشکر۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے غالباً یہ بڑھایا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس دعا کے ساتھ یہ حصہ اور شامل کیا، اپنے طور پر یہ عالم تھے اور یہ کر سکتے ہم نہیں کر سکتے، تو اس کے مناسبت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی پڑھ لیں۔ تو صبح و شام ایک ایک بار پڑھنا ہے۔ اچھا، صبح و شام میں فرق کیا کرنا ہے؟ صبح کو جب کہیں تو دن بھر کی سب نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور شام کو پڑھے تو جسے ایسا ہے کہ شب بھر، یعنی صبح کو اگر یہ دعا پڑھے تو دن بھر کی سب نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور شام کو پڑھے تو شب بھر یعنی رات بھر کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اچھا، اب اس میں پڑھنا کیسے؟ تو جہاں اللہم ما اصبح، اس صبح کو تو یہی پڑھنا ہے، اور جب شام کو پڑھیں گے تو اس کی جگہ پڑھیں گے اللہم ما امسا، یہ پڑھیں گے۔ اچھا، اور صبح شام بولتے کس کو ہیں؟ صبح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو معمولات ان کے شہزادے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے جمع کیے، الوظیفۃ الکریمہ، بہت مختصر رسالہ ہے۔ تو اس میں صبح کی تعریف یہ لکھی ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے، آدھی رات پوری ہو گئی، اب دوسری آدھی رات شروع ہوئی، تو یہ صبح شروع ہو گئی، تو آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اور ظہر یعنی دوپہر ڈھلے سے، دوپہر ڈھلے سے یعنی ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی سورج ڈوبنے تک شام، یہ تعریف ہے اس کی۔ تو اس پورے وقفے میں جب پڑھ لیں گے صبح کے شام کے، تو یہ صبح شام میں پڑھنا کہلائے گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ مسجد میں حسن رضا کچھ بچوں کے ساتھ موجود ہیں اور کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ جی،
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد،
فرمائے پیارے میرے اہل سنت، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا۔
مجھے سناؤ گے؟ سب کو سناؤ، ساری امت کو۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد،
فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں۔
سبحان اللہ،
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔
ماشاءاللہ، امیر اہل سنت،
واہ بھائی حسن،
ماشاءاللہ، آج ہمارے ساتھ حسن رضا بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے مدرسۃ المدینہ کے بہت سارے طلباء کرام بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس میں شکیل گارڈن، موسمیات مدرسۃ المدینہ، فیضان اولیاء لیاری، مدرسۃ المدینہ ہری مسجد لیاری، مدرسۃ المدینہ اقصی مسجد ریگل چوک، مدرسۃ المدینہ محمدی مسجد بھٹائک آباد، مدرسۃ المدینہ عثمان غنی گلستان جوہر، مدرسۃ المدینہ نیا آباد لیاری، مدرسۃ المدینہ آبدہ آباد لیاری، مدرسۃ المدینہ عیدگاہ جامع مسجد جامع کلات، مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن، مدرسۃ المدینہ اسلام پورا شو مارکیٹ گارڈن کے بچے ہمارے درمیان موجود ہیں۔
ماشاء اللہ الکریم،
اور یہ ماشاء اللہ تحریر بھی کچھ لکھ کے لائے میں،
واہ،
فیضان قرآن جاری رہے گا انشاء اللہ الکریم، ان کے پاس ہے ماشاء اللہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاء اللہ الکریم،
سبحان اللہ،
اور یہ بہت ہی پیارا عقیدہ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، ہر صحابی نبی
جنتی
جنتی جنتی. اور یہ حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں.
سبحان اللہ، بے شک.
اور یہ لکھا ہوا ماشاءاللہ، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے.
آمین ماشاءاللہ.
اور دعائیں بہت پیاری ماشاءاللہ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. آمین ماشاءاللہ. یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، نعرے بھی لگائیں گے، اپنے عزم کا اظہار بھی کریں گے. پہلے بتائیے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.
ہر صحابی نبی
جنتی،
سب صحابیات بھی
جنتی جنتی،
حضرت صدیق بھی
جنتی جنتی،
اور عمر فاروق بھی
جنتی جنتی،
عثمان غنی
جنتی جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی،
ہے حسن حسین بھی
جنتی جنتی،
ہر زوجہ نبی
جنتی جنتی،
والدین نبی
جنتی جنتی،
اور ابو سفیان بھی
جنتی جنتی،
ہے معاویہ بھی
جنتی جنتی،
جنتی 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 جنتی. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. اللہ پاک ان تمام پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کو بامل علی مدین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور سب کو بار بار اپنے ماں باپ اور نانا نانی دادا دادی اور خاندان والوں سمیت حج نصیب کرے، مٹھا مدینہ دکھائے، سب سنتوں کے پابند بنے، اور ننگے سر گھومنے کے بجائے کاش یہ بچے ہمارے دن کو بھی امامہ پہنے، مدرسے کے علاوہ بھی امامہ شریف پہنے، پانچوں نمازیں بھی پڑھا کریں، سنت پر عمل کیا کریں، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے جی امی لبیک امی اس طرح بات کیا کریں، امی نہیں اس طرح بات نہ کیا کریں، ماں باپ کا احترام کریں، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. گناہوں سے بچنا ہے، گالیاں نکالنی، جانوروں کو ستانا نہیں ہے. بعض گندے بچے بلی کو پوچھڑی دم پکڑ کے یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. کر سکتے ہیں تو کر کے پیار کرنا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں کرنا. شش کر کے بھگانا نہیں ہے، بلیوں کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے، اس سے یہ خوف زدہ ہوتی ہے. اسی طرح دیگر جانوروں کو بھی ستانا نہیں ہے، نہ اپنے دوستوں کو مار پیٹ کرنا ہے، دھمکی دینی ہے، نہیں، نرمی پیار محبت ہے نا، اس طرح کرنا ہے. انشاءاللہ آپ اپنے امی ابو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے. چھوٹے بھائی بہن بھی لڑیں نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، احترام کریں انشاءاللہ کریم. اللہ ہم سب کو، میرے سارے ان مدنی پھولوں کو، پیارے پیارے بچوں کو سب سے ننے منے شہید کربلا علی اصغر رضی اللہ عنہ کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے، اور مجھے بھی نصیب کرے، ہم سب کو نصیب.
آمین
آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر امیر اہل سنت نے فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنے کا ارشاد فرمایا. ہمیں اس کی مختلف ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں، آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں.
خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا.
الحمدللہ رب العالمین ہمارے مدرسۃ المدینہ سہرائے مدینہ کے اسٹاف نے سپر ہائی وے پر نیاز فاروقی بھی تقسیم کی. دیگر مدرسۃ المدینہ کراچی میں بھی الحمدللہ رب العالمین نیاز فاروقی کی تقسیم کا سلسلہ رہا.
میں نوکر ہوں صحابہ دا, میں نوکر پنج تن دا, میں نوکر اہل بیت دا, میں نوکر ہوں صحابہ دا.
خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ, مزے کو مزہ آ گیا. یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کراچی والوں نے بھی ایک اچھا طریقہ نکالا, اسکوٹر والوں کو اور ان کو نیاز پیش کی. اس طرح بھی خوب چرچا بڑھتا ہے کہ آج کچھ ہے. سبحان اللہ, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت بھی بڑھے گی. اب ایک جملہ اور میری طرف سے, یہ بانٹنے والے اگر کر لیں نا, کہ جن کو یہ جو جس طرح روڈوں پہ دیا نا, آپ کر لے جائیے گا, اپنے بچوں کو بھی کھلائیے گا. یہ برکت والا کھانا ہے, نیاز ہے. تو جن کا گھر قریب ہو گھر لے جائیں گے, پھر آپس میں یہ کچھ لوگ ڈسکس ہوگی کیا ہے کیا لکھا ہوا ہے, تو اس طرح بھی ایک چرچا ہوگا. حکمت عملی کا مدنی پھول ہے یہ. جیسے گھروں میں ہم دیں گے تو ہم یہ کہ 10 افراد دیں گھر کے, سب کیا لکھا ہوا ہے اور کیسے آیا ہے, کس نے دیا ہے, تو یوں مطلب چرچا. گلی گلی ان کا چرچا ہے, ہماری خواہش ہے کہ چرچا ہو, ورنہ چرچا تو ہے الحمد. ان کا نام تو بڑا اونچا ہے, ان کو ہماری نیاز کے کوئی انتظار نہیں ہے. اس علیہ ثواب کا کہ ہماری طرف سے ہو کوئی انتظار نہیں ہے, ہمیں بس ان کا فیضان چاہیے. ہمارے لیے مطلب سعادت مندی ہے کہ کچھ ان کی نظر کریں. کوئی مطلب کوئی مدنی باہر بھی آئی ہو تو سنا دیجئے گا نیاز فاروقی کی. ابھی نیاز حسین بھی باقی ہے انشاءاللہ ان قریب.
نیاز حسین کی تو تیاری کرنی ہے نا
انشاءاللہ, ان قریب کو انشاءاللہ تھوڑا قریب جا کر ان کا بھی کچھ ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. پڑھنا
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماوات السبعی
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات
السبعی
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جاتی ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک اتوبو الیک
اتوبو الیک
سبحانك اللهم
سبحانك
وبحمدك
لا
اله الا انت
لا اله الا
انت استغفرك واتوب اليك
واتوب اليك
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد للہ عز و جل امیر اہل سنت نے محرم شریف میں نفلی روزوں کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، ہمیں اس کی کارکردگی بھی موصول ہو رہی ہے، آئیے آپ کو کارکردگی دکھاتے ہیں۔
محرم شریف 1446 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 25,401، اسلامی بہنوں کی تعداد 17,809، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 43,210، 43,210۔ 8 جولائی 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، جزاک اللہ خیرہ کا مطلب بتائیے۔ جواب، اللہ پاک آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ سوال نمبر 2، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا نکاح کس مہینے میں ہوا؟ جواب، سفر شریف میں۔ سوال نمبر 3، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کا پہلے کیا نام رکھا گیا تھا جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تبدیل فرما دیا؟ جواب، حرب۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، محمد حنیف اتاری صدر ٹاؤن کراچی، لیاقت علی اتاری کوٹ رادھا کشن پنجاب، بابر ریاض اتاری لاہور، زہیبہ فندی حویلی لکھا، محمد احسان اتاری گھوٹ کے سندھ، ساجد ساحل لودھرا، اسید رضا اتاری راول پنڈی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام لیاقت علی اتاری کوٹ رادھا کشن پنجاب، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ پاک کی طرف کس سے دشمنی رکھنے والوں کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ سوال نمبر 2، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی؟ سوال نمبر 3، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسلامی مہینوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے، اسی طرح اسلامی مہینوں کے فضائل بھی ہیں۔ اسلامی مہینوں میں کب کون سی عبادات کرنی چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کون سے اورات پڑھنے چاہیے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آئیے اس کے متعلق ایک پرومو دیکھتے ہیں۔
12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے مسلمانوں کو 12 مہینے عطا فرمائے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے نام بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، ان 12 مہینوں کے فضائل، ان 12 مہینوں کی برکتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور ہر مہینے میں کون سا وظیفہ، کون سے اذکار، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، اسی طرح کون سے مہینے میں کون سے بزرگوں کا عرس آتا ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ ہر اسلامی مہینے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی دعوت اسلامی کے شعبہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ اسلامی مہینوں کے فضائل، اسے حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دلائیے، اپنے گھر میں بھی رکھیے، اپنے آفیسز میں بھی رکھیے۔ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اور ہاں، آن لائن آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
مکتبۃ المدینہ، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔